نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اگلی سورت ہے سورت القاریہ، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام، 101 نمبر کی سورت ہے. پہلا ہی لفظ القاریہ اس سورت کا نام ہے، مکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا بھی ٹاپک قیامت اور آخرت ہے. سب سے پہلے لوگوں کو چکایا گیا، اور سورت القاریہ پڑھتے وقت آپ کو صرف واقعہ بھی یاد آئے گی، اور القاریہ قرآن پاک کی سورت جو آپ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح قیامت کی ناموں پر جو سورتیں اس میں واقعہ، پیچھے آپ لوگ سورت قیامہ پڑھ چکے ہیں، سورت غاشیہ، سورت الحاقہ، یہی وہ صورت ہے. تو اس میں ایک حادثے کی صورت میں قیامت کو پیش کیا گیا، اور اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا گیا کہ دیکھو اس قیامت کے آنے سے پہلے اپنی فکر کرو. اور آپ کو سنتے خود محسوس ہوگا کہ سب ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، اور بالآخر ایک گھاٹی میں کچھ لوگ گر گئے. آئیے اس کو دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ لفظوں کو لیتے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریت ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ. عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ اور تم کیا جانو کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ یعنی ایک ایکسیڈنٹ ہے، جب چیزیں ایک دوسرے پر گر رہی ہوں گی، جب چیزیں ادھر سے ادھر لڑکھائی جائیں گی. تمہیں کیا پتا کہ القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کھڑکھڑانے والی، اور کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ ہوگا کیا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. فراش، فرش سے، مبثوث، بسہ سے. بارش ہوتی ہے تو اس کے بعد برساتی کیڑے نکلتے ہیں. کبھی آپ کو پاکستان کو منظر یاد ہوگا، سارے اس فرش پہ باہر چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں، تو فراش کہتے ہیں مچھر کو. اور شمع کے گرد جو منڈلاتے ہیں نا پروانے، ان کو کہتے ہیں مبثوث، بسہ یا بسو سے، منتشر، بکھرے ہوئے. یعنی قیامت کے دن انسان پروانوں کی طرح پراگندہ اور بکھرے ہوئے ہوں گے. یہ تو ہے حضرت انسان. بڑی بڑی مخلوقات کا کیا حال ہوگا؟ پہاڑ دھنے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. آج دنیا میں پہاڑ مختلف رنگوں کے ہیں نا، قیامت کے دن بس یہ اڑنے لگیں گے، تھنکی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے. کل اہن ہے نا، اس میں لفظ اہن ہے. اہن اس اون کو کہتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ساتھ رنگی ہوتی ہے، اور منفوش، نفشا سے، دھنی ہوئی. کبھی چرخہ کاتا ہو، یا کبھی پہلے دور میں لحافوں کے اندر جو روئی ڈالی جاتی تھی اس کو کہیں سے دھنوا کر لائے ہوں، کیسے ہو جاتی ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے روئی ہے، بالکل گولے گولوں کی صورت میں. قیامت کے دن پہاڑ اس طرح اڑنے لگیں گے، تو آپ سوچیے انسان کا کیا حال ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وزن سے. موازین، وزن سے، میزان کی جمع، ترازو، صحائف اعمال. سورۃ الاعراف آیت 8 میں بھی ہم پڑھ چکے، سورۃ کہف آیت 105 میں پڑھ چکے، سورۃ انبیاء 47 میں پڑھ چکے. بعض کہتے ہیں میزان نہیں بلکہ موزون کی جمع، یعنی ایسے اعمال جس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں. خیر، جس کے نامۂ اعمال بھاری ہوئے، فہو فی عیشت راضیہ، وہ تو دل پسند آرام کی زندگی میں ہوگا. اس کو ملے گی اصل میں وہاں خوبصورت زندگی، جس زندگی کو پانے کے لیے ساری زندگی کوشش کرتا رہا. کچھ لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے، ہر طرح سے لگژریس ہو جائے. تو عیشت راضیہ کیا ہے؟ لگژریس لائف، جس میں کوئی غم نہیں. دنیا میں لگژری لے بھی لے پھر بھی عیشا نہیں ملتی، یا راضیہ نہیں ہوتا بندہ، خوشی نہیں ملتی. دیکھیے ایک لفظ ہے خوشحالی اور ایک ہے خوشی، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، خوش پھر بھی نہیں رہتے. یہ دنیا کا المیہ ہے. یہاں آپ خوشحال ہیں، خوشحال سمجھتے ہیں نا، بہت منی مل گئی، اللہ نے آپ کو دولت دے دی، آپ کے پاس نعمتیں آ گئیں، بہت اچھی بات ہے. آپ پہلے ہزاروں میں تھے، پھر لاکھوں میں گئے، پھر کروڑوں میں گئے، پھر بلینیرین ہو گئے یا اس سے اوپر چلے گئے، ٹھیک ہے الحمدللہ، خوش کتنے آپ. خوشی کا تعلق دنیا کی خوشحالی سے بالکل نہیں ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ لگژریز تو جمع کر لیتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں لگژری پھر بھی نہیں آتی. سامان آسائش تو جمع کر لیتے ہیں, آسائش پھر بھی نہیں ملتی. جبکہ جنت کی بات کر کے کہا کہ فہو فی عشت راضیہ, اصل اس کو وہاں جا کے سکون ملے گا. وہاں لگژری تو جو ہے سو ہے, لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہاں بندہ راضی ہوگا. اللہ جس کو جو دے گا اس کو اچھا لگے گا. روایات میں جنت کی جو خوبیاں آتی ہیں اس میں یہ تھا کہ جنت کے 100 درجے اور ایک درجے سے دوسرا اوپر والے کو یوں دیکھے گا جیسے ہم زمین پہ رہتے ہوئے آسمان کو دیکھتے ہیں, ستاروں کو دیکھتے ہیں. اچھا اب آپ کہیں گے ہم تو وہاں بھی جا کے جلتے کڑتے ہی رہیں گے. جیسے آپ دیکھیں نا, کچھ لوگ ہیں ڈیفینس میں رہتے ہیں تو کچھ اس کے پیچھے چھوٹی بستی میں رہتے ہیں, کچھ اگر بہت ہی خوبصورت علاقے میں رہتے ہیں تو ان کو پھر ملیر, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے علاقوں کا نام سن کے, لالو کھیت کا نام سن کے کچھ گھن آتی ہو. تو کیا جنت میں بھی تقابل ہوگا؟ تو ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جنت میں جو بندہ جس جگہ پہنچ گیا اس کو وہ جگہ سب سے خوبصورت لگے گی. جنتی کی کئی بیویاں ہوں گی, جس بیوی کے پاس جائے گا اس کو لگے گا یہی سب سے خوبصورت سب سے اچھی ہے. یعنی اس کے ساتھ ہے تو اس کو کسی دوسرے کا خیال نہیں آئے گا. یہاں تو غم یہی پڑا رہتا ہے نا کہ دل میں کوئی اور تو نہیں ہے, نظروں میں کوئی اور تو نہیں ہے. عیشت راضیا, اللہ تعالیٰ ایسی خوبصورت زندگی دے گا جس سے وہ راضی ہو. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کی یہ دنیا کی زندگی رب چاہی تھی. دیکھیے دو لفظ لکھ لیجیے اپنے پاس, تو پھر اس کو ادھر ادھر جوڑتے رہیے گا بعد میں. ایک ہے رب چاہی زندگی اور ایک ہے من چاہی زندگی. یہ دنیا رب چاہی تو وہ دنیا من چاہی. یہ آپ اللہ کی مرضی کی گزار لیں تو وہ اللہ آپ کی مرضی کی گزار لے گا. آپ کہتے ہیں یہ کیسا سودا ہے, فائدہ کس کا ہے؟ تو ابھی دیکھتے ہیں یہ دنیا کتنی ہے. اگر ایوریج ایج آپ 60s بھی لگائیں, شروع کے 20 سال تو بس بیوقوفیوں میں گزر گئے, آخری 50-60 کے دو سمجھ لیجئے کہ 50-60 10 سال ہے وہ کمزوریوں میں گزر گئے, بیچ میں کیا بچا؟ 20 سے لے کر 50 تک 30 سال ہے نا. آپ نے 30 سال یا 25 سال یا 35 سال اللہ کی بات ماننی ہے صرف, تو اللہ آپ کی کتنے سال مانے گا؟ ہم فیھا خالدون. نفع کا سودا کہ نقصان کیا؟ اور حقیقت ہے کہ اللہ کے راستوں میں کبھی نقصان نہیں ہوتا. حقیقت ہے کہ اللہ کی بات ماننے میں کبھی نقصان نہیں ہوگا. اگر آج ہم اللہ کی بات ماننے پہ آ جائیں, ہماری دنیا کی زندگی بھی عشت و راضیا ہوگی. یہ بہت تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے. سورت نحل کی آیت کئی دفعہ اس سفر میں کوٹ کی ہے کہ جو مرد یا عورت ایمان لا کر عمل صالح کر لے, چاہے وہ عورت ہے یا مرد, نو پرابلم, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, ہم اس کو ایسی خوبصورت زندگی دیں گے کہ جو طیب ہوگی. بہت تھوڑے لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ اللہ کی بات ماننے سے پہلے آپ کی دنیا کی زندگی خوبصورت ہوگی. یہ خیال اپنے دلوں سے آج نکال کے جائیے یہاں سے, کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دین پہ لگا دیں گے تو ان کی دنیا اجڑ جائے گی نعوذ باللہ, اور بیچارے مظلوم مجبور مقہور ان کو تو کچھ ملے گا ہی نہیں. پہلے اللہ آپ کی بچوں کی دنیا بنائے گا, پھر ان کی آخرت بنے گی. پیچھے پڑ چکے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ کی صورت میں, کہ ایک ایمان والے کی دنیا کی زندگی اتنی خوبصورت ہوتی ہے کہ کوئی جتنا مرضی اسے حسد اور رشک کرنا چاہے کر لے. اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ دو لوگ ایسے ہیں جن سے رشک جائز ہے اور کسی سے نہیں, نہ کسی کے مال نہ کسی کی اولاد پہ رشک کرو. ہاں ایک شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اللہ کے راستوں میں لوٹا رہا ہے, ہر موقع پہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے, اور دوسرا وہ شخص کہ جس کو اللہ نے علم اور حکمت دی اور وہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتا ہے, لوگوں کو وہ دکھاتا ہے. یہ تو قابل رشک ہے. اب آپ سوچیے کہ اللہ کا نبی جب کسی کو قابل رشک کہہ دے تو کیا اس کی قابل رشک ہونے میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہر ایک انسان خود اپنے اوپر لے کے سوچ سکتا ہے. تو لہٰذا کبھی بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں کمی کا ذریعہ نہ بنائیں. ہم جس طرح سوچیں گے نا آپ کو ویسے ہی لگے گا. جیسے آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے دین کے نام پہ کچھ لوگوں کو شہرت دی تو لوگوں کو تھوڑا سا دین اچھا لگنے لگ گیا. امام کعبہ, امام شریم, امام ابو بکر شاطری اور امام مشاری, لوگ خوش ہوتے ہیں ان کے نام سن کے. ایک ٹرینڈ تو چینج ہو گیا. لیکن ہم سوچتے نہیں بس یہ انہی 4-6 لوگوں کی زندگی خوبصورت ہے جو مشہور ہو جاتے ہیں اور لوگ جن کو فالو کرتے ہیں اور جن سے لوگ پھر آٹوگرافس لیتے ہیں اور دس اینڈ دیٹ, اور باقیوں کی تو نہیں ہوتی. کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی اللہ والے سے جا کے پوچھئے کہ سنا تیرے دل کی حالت کیا, تجھے کیا غم. کہتے ہیں ایک شخص نماز پڑھ رہے تھے تو لوگوں نے آ کر ان کو خبر دی کہ آپ کے کارخانے میں آگ لگ گئی, لیکن انہوں نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا اور بیٹھے رہے بیٹھے رہے, پوری نماز پڑھی, سلام پھیری. لوگوں نے کہا عجیب بات ہے, آپ کو اتنی بڑی خبر دی آپ اٹھے ہی نہیں. کہنے لگے مجھے جہنم کی آگ نظر آ رہی تھی. میں اس کو دیکھ رہا تھا, مجھے دنیا کی آگ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ ہے اصل معیشت و راضیہ, خوش تو رہے. کئی دفعہ آپ کو اپنے مردوں کو کہنا پڑتا ہے, اللہ کے بندو خوش تو رہو, ہر وقت آپ کو کام ہے, ہر وقت آپ بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں, روٹی بھی نصیب نہیں ہوتی آپ کو, اور باسی کھا لیں گے, نہ کھا کے سوئیں گے, صرف مال کما رہے ہیں. آپ دیکھیے ہمارے اکثر مردوں کی آج زندگی کیا بن گئی ہے. جن کے جاب والے ہیں وہ خوش قسمت ہیں یقین کریں, اگر کنات والا دل ہے تو. جو کاروباری لوگ ہیں ان کے مرد صرف اس وقت مشینیں بن کے اپنے غموں میں, اور یا بڑے نقصان یا بڑے فائدے, کہیں پھر بیماریاں اور کہیں پریشانیاں. ادھر چینجز آ گئیں, وہ چینجز آ گئیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تو قناعت ملے گی تو فی عیشت راضیہ. آج بھی آپ راضی ہو سکتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے. اے اللہ جو تو نے دیے میں اس پہ بھی راضی ہوں, جو تو نے نہیں دیا اس پہ تو اور بھی راضی ہوں. حضرت ایوب کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ہی دولت مند تھے اور بہت مال و دولت بھی تھا, بچے بھی اللہ نے دیے. اللہ تعالیٰ پھر بھی کہتے تھے ایوب بڑے اچھے ہیں, تو شیطان کو بڑا ہی حسد محسوس ہوا, کہنے لگا کہ یہ بڑی تعریفیں کرتے ہیں ان کی, کیوں نہ خوش ہوں, اللہ نے ان کو دیا تو سب کچھ ہی ہے. تو کہا کہ اچھا سب کچھ دیا, چلو میں لے کے دیکھتا ہوں. ایک ایک کر کے حضرت ایوب سے نعمتیں لے لی, پھر بھی ایوب کہتے الحمدللہ. بچوں کی بیماری کی خبر آئی الحمدللہ, بچہ فوت ہو گیا الحمدللہ, کارخانہ چلا گیا الحمدللہ, بیماری آ گئی الحمدللہ. کہا سنا میرا ایوب تو آج بھی خوش ہے. اور وہاں تفاسیر میں ان کے اقوال ملتے ہیں کہ کہا کرتے تھے کہ اللہ خوش تو میں تجھ سے پہلے بھی تھا, تو گواہ ہے کہ جب میرا نرم گرم بچھونا حاضر ہوتا تھا میں اس وقت بھی اس کو چھوڑ کر تیرے پاس آتا تھا, اب تو ایک ایک کر کے تو نے یہ سب کچھ ویسے ہی لے لیا ہے تو میں پہلے سے بھی زیادہ خوش ہوں. جس نے خوش ہونا ہے نا وہ بیماری میں بھی خوش ہوگا, وہ آہیں نہیں بھرے گا. اس کو پتا ہے یہ میری بیماری جو ہے نا یہ میری جنت کا راستہ ہے, کیونکہ بیماروں کو جب کل اللہ تعالیٰ اجر دیں گے تو جو لوگ صحت مند تھے دنیا میں وہ رش کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں کینچیوں سے کاٹا جاتا اور آج ہم اس پہ صبر کر لیتے اور جنت کو پا لیتے. لہٰذا ایسی چیزوں کے اوپر آ کر اپنے اجر کو ضائع نہیں کرنا. ابراہیم کو دیکھیے سب کچھ تھا, سب کو چھین کر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا. جب آگ میں گئے تو کہتے ہیں کہ جو دن آگ میں گزارے اس سے خوبصورت تو دن ہی میری زندگی کا کوئی نہیں. سارا کچھ ہی تو ادھر ادھر کا ساب کے لاکھ کے اتر گئے, اب تو میں اور میرا رب. تو یاد رکھیے عیشت راضیہ اس دنیا میں بنیں گے تو آخرت میں بھی بنے گا انشاءاللہ تعالی, پھر اللہ فائدہ دے گا. لیکن اس کے برعکس ایک اور بد نصیب گرو, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, اور وہ جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے, فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ, اس کی ماں تو حاویہ ہوگی. آپ دیکھیے امو کا لفظ ہے اور ام کا لفظ عربی زبان میں ماں کے لیے استعمال ہوتا ہے, کہ اس کی ماں تو حاویہ ہوگی. وما ادراک ما ہیہ, اور تجھے کیا پتا کہ وہ کیا ہے, نار حامیہ, وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی. دیکھ لو اب اس کے اندر کتنے جاتے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک سٹریچ میں ہماری آنکھوں پہ پڑے ہوئے پردوں کو ہٹا دیا کہ تم اپنی فکر کرو, آج دنیا میں اعمال کو بڑا کر لو تو کل عیشت و راضیہ, اور اگر آج برائیاں بڑھا لی تو فرمایا حاویہ. حاویہ کا نام یہاں آیا ہے, ہوا سے ہے, تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی. ہوا کہتے ہیں خواہش کو, تو حاویہ میں جائیں گے خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والے, لسٹ. آج کے دور کا سب سے بڑا بت ہوا. واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى, خواہشوں کے پیچھے بھاگنے والوں کو اللہ حاویہ میں ڈالے گا, اور یہ جہنم کا سب سے نیچے کا ٹھکانہ ہے. ام کے معنی دماغ کے بھی ہوتے ہیں, یعنی جہنمیوں کو الٹے سر پھینکا جائے گا, یعنی پہلے ان کا دماغ جا کے نیچے لگے گا پھر ان کو وہاں جا کے ہوش آئے گی کہ ہم نے کیا کیا. اور شدت ہے, اب دیکھیے کوسچن, ماں ہی یا تمہیں کیا پتا, یعنی تمہیں اس کی انٹینسٹی نہیں پتا, تم تو دنیا میں ذرا سا غم آتا کہتے کیا قیامت آ گئی ہے, کیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, دس اینڈ دیٹ. تو ایسا انسان کبھی بھی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ نے اس کے لیے کیا چیز تیار کی ہوئی ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے, انسان دنیا میں جو آگ جلاتا ہے یہ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے. ستر کیا ہوتا ہے, سیونٹی, یعنی سکسٹی نائن پلس ون کریں گے نا تو پھر بات سمجھ آئے گی. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے سکسٹی نائن درجے زیادہ ہے, یہاں تک روایات میں آتا ہے. اور یہ جو روایت ہے یہ صحیح بخاری اور مسلم کی تھی. ایک اور روایت, آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے, یعنی جہنم کی آگ کہتی ہے اللہ مجھے تو خود ہی کوئی کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے دو سانس لینے کی اجازت دے دی, ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں. پس جو سخت سردی ہوتی ہے, یہ جو دنیا میں سردی آتی ہے نا ونٹر, فرمایا یہ جہنم کا ٹھنڈا سانس ہے. یہ پتہ کیسے, جیسے ہم سانس ان ہیل ٹیک ان ٹیک آؤٹ سانس اندر کھینچتے ہیں جب تو سردی آ جاتی ہے, اور جب جہنم سانس باہر کھینچتی ہے تو دنیا میں گرمی آ جاتی ہے. اور نہایت سخت گرمی جو پڑتی ہے وہ جہنم کا گرم سانس ہے. یہ بخاری کی روایت ہے, کوئی ویک نریشن نہیں ہے. اب آپ اس کے 10 چکرے بتائیں, جی موسموں کا اثر, گلوبل دیسن ہے, یہ آپ اور میں کہتے ہیں, لیکن اسپرچولی گرمی اور سردی کا کانسیپٹ یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی زیادہ سخت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو. کون سی؟ ظہر کی. ہمیں ظہر کی نماز کی سب سے زیادہ جلدی ہوتی ہے, جس کا سب سے زیادہ ٹائم ہے, اور حکم ہے کہ اس کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو. فرمایا اس لیے کہ گرمی کی شدت جہنم کے جوش کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ بھی مسلم کی روایت ہے. تو کیا پتہ چلا اس پورے حصے میں اگر آپ دیکھیے, تو پہلی بات ہے جہنم کے زلزلے, جہنم کی چیزیں. آپ دیکھیے کہ دنیا میں ذرا سا زلزلہ آتا ہے نا تو لوگ کس طرح رڑتے پھڑکتے ہیں. ابھی چند دن پہلے ہی ایک زلزلہ آیا نیپال میں, یقیناً آپ لوگوں نے اس کی پکچرز بھی دیکھی ہوں گی اور آپ کو لوگوں نے بھی دکھائی ہوں گی. مجھے ایسے ہی اتفاق ہوا کچھ جھلکیاں دیکھنے کا. ان کو جب دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ یہ کیسے, جیسے اگر میں آپ کے سامنے اسکرین پہ کھول کے دکھاؤں آپ کو کہ جب زلزلہ آیا تھا اس وقت لوگوں کے اوپر کیا تھے حالات, کس طرح کی چیزیں تھیں, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہوں گے. اور بلکہ ایک ویڈیو میں نے ایسی دیکھی کہ جس میں لگا ہوتا ہے 4 درد کو ایک, اور گانے چل رہے ہیں. یہ دیکھیے آپ, یہ اس کی جھلکیاں, یہ کیمرہ نہیں ہل رہا, یہ زمین ہل رہی ہے. اور ابھی آپ دیکھیے گا کہ کس طرح شیک ہوں گی. یہ بالکل لائیو, آپ کو تو آج کل تو جگہ جگہ پہ کیمرے فٹیڈ ہیں نا. ابھی آپ دیکھیے اور اس کو سوچے, القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, لوگ ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں. یہ دیکھیے سوڈے کی بوتلیں, یہ ہوٹل ہے, سوچیے.
بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية.
سوچئے کہ اگر یہ حالت ہمارے دل کی نہیں ہوتی نا قرآن پڑھ کے, تو قیامت کے دن کو اپنے ذہن میں لیں. کل جو قیامت کے دن ہونے والا ہے نا, یاد رکھیے وہ آج قرآن پڑھ کے ہمارے اوپر ہونا چاہیے. قرآن کا تقاضا کہہ کہ ہمارے دل ہل جائیں. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اور اگر آج قرآن کی محفلوں میں بھی ہم مطمئن بیٹھ رہے ہیں, پرسکون بیٹھ رہے ہیں, تو چینج نہیں آئے گا. خود سے پوچھئے کہ مجھے صورت نے کیا دیا, کیا میں اندر سے ہلی, کیا میں اندر سے ٹوٹی, کیا حقیقت میں میرا دل اتنا سخت ہے. آپ دیکھیے کہ یہ وہ آیتیں کہ جن کو پڑھنے کے بعد صحابہ کرام پھوٹ پھوٹ کے رویا کرتے تھے, آج ہم اس طرح سے لیتے ہیں, بس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ایک قسم کا ٹیسٹ بن گیا بس اب اسلامیکلی. ہر ایک اپنے آپ سے پوچھے کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں تیار کیا. ہم ساتھ ساتھ تھوڑی سی شیئرنگس لیں گے, اور اپنے سارے وقت کو جو بھی ہم اس طرح استعمال کریں گے اس سوچ کے ساتھ لیں گے کہ اگر قرآن پڑھنے کے بعد ایک انسان کی یہ سوچ آتی ہے تو میری بھی تو آ سکتی ہے. انشاءاللہ یہ سارا وقت جو یہ اس چیز کا ہے کہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ میری بات سن کے شاید کسی کا دل ہلے. جی سسٹر, آپ کے لیے
ایک لیسن پیش کرتی ہوں. جس کو جو پاٹ پسند آئے وہ لے لیجیے گا. اس راستے میں واقعات بڑے عجیب ہوتے ہیں, دل کی دنیا بدل جاتی ہے جب اس میں قرآن کے پھول ہوتے ہیں. خوشبو ان پھولوں کی ہمیں اچھی لگتی ہے لیکن نہ سمجھ اس سے دور ہوتے ہیں. منزل پر پہنچنا بڑی بات نہیں, وہاں پہنچ کر معاملات بڑے عجیب ہوتے ہیں. دل دنیا میں پھر کم ہی لگتا ہے, یہ دل کے معاملے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں. یہی دل تھا دنیا میں بہت بستا تھا, اب تنہائی کے لمحات بڑے مسرور ہوتے ہیں. باتیں لوگوں سے بھی بہت کی لیکن رب سے بات کر کے دل بڑے پرسکون ہوتے ہیں. طالب کی تمنا اگر علم ہے اس طلب کو پورا کرنے کے لیے میری استاذہ جیسے استاد ہوتے ہیں. سیکھنا ہے کہ دین اور دنیا بھی استاد کی عزت کے فیض بڑے عجیب ہوتے ہیں. یا رب اس محفل کو جنت میں ملا دینا پہنچا دینا. امید رکھتی ہوں اس جنت کی, سنا ہے جس میں انبیاء اکرام ہوتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
چلیں یہ مستقبل میں کوئی شاعرہ بن سکتی ہیں. قرآن کی وہ کہتے ہیں مبلغہ بنے نہ بنے شاعرہ بن جائیں گی. بہرحال یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو بھی دے دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.